تجارت احکام تجارت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظلہ العالی، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ عزوجل آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملے گا. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان فردوس الاخبار میں حدیث نمبر 2484 ہے، فرمائے کہ فرض حج کرو، اس کا ثواب، اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کال شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جی جناب.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرضی ہے. حضور، ایک بندہ قربانی کے لیے جانور خرید کے لاتا ہے، بڑا جانور، اور وہ جب لاتا ہے اس کے اوپر اخراجات آتے ہیں، خرچہ آتا ہے، کرایہ بھی اس کا آتا ہے، اس کو چارہ بھی ڈالتا ہے، تو کیا پھر جن کے ساتھ وہ حصے ملا رہا ہے ان سے پیسے وہ زیادہ لے سکتا ہے؟ اگر جہاں سے خریدا تھا وہاں اس کو فی کاسٹ 15,000 میں پڑ رہا ہے حصہ، اور گھر آ کر وہ 16 یا 17,000 میں اس کا حصہ ڈال سکتا ہے، کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں حضور؟
جی مفتی،
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیے، قربانی میں جو جانور، بڑا جانور قربان کیا جاتا ہے اور کئی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں حصہ دار کے طور پر، تو ان تمام کی اس جانور میں شرکت ملک ہوتی ہے، یعنی یہ ایک مالکانہ حقوق رکھتے ہیں پارٹنرشپ کے طور پر اس جانور میں. یہ وہ پارٹنرشپ نہیں ہے جو کاروبار کے لیے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ بھائی ایک چیز ہے وہ کئی لوگوں کی ہے، جیسے ایک مکان ہے کئی لوگوں کے ہیں، یہ ایک جانور ہے جو 7 لوگوں کا ہے، 2 کا بھی ہو سکتا ہے، 3 کا بھی ہو سکتا ہے، 4 کا بھی ہو سکتا ہے، 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کا حصہ جو ہے ایک سے کم ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ایک نے کہا کہ جی میں تو لوں گا 6.5 حصے، تم آدھا حصہ لے لو، ٹھیک ہے،
تو اس کا آدھا ایک سے کم ہوگی،
یہ بھی نہیں ہو سکتا.
ٹھیک.
تو یوں جب مختلف افراد جس شیئر سے بھی شامل ہوں گے، جس کی تفصیل ہم نے بیان کی، تو وہ اسی شیئر کے مطابق ان کو حقوق حاصل ہوں گے. مثال کے طور پر کسی نے پیسے ملائے 4 حصوں کے، ایک نے ملائے 3 حصوں کے، تو اب ان کے جو حقوق ہیں 4 اور 3 کے ہیں، اسی مناسبت سے ان کو گوشت ملے گا، اور جس مناسبت سے یہ شامل ہوئے ہیں اسی مناسبت سے جو ایکسپنس ہیں وہ ان کو برداشت کرنے پڑیں گے، کرایہ ہے، گھاس ہے، اور اخراجات بھی ہو جاتے ہیں، قصائی کے جو ہیں وہ قصاب جو ہے اس کے اخراجات بھی ہیں. تو یہ جو اخراجات اور ایکسپنس آئیں گے ہر ایک کو اس کے شیئر کے مطابق مطلب کہ تحمل کرنا پڑے گا. تو اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی بولے جی میں تو تھوڑا سا نفع بھی لوں گا، کہ بھئی نفع کی صورت تو عام طور پر ہوتی بھی نہیں ہے. مل بانٹ کر آپس میں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک کو وکیل بنا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہماری طرف سے لے آؤ، تو وہ سب کی طرف سے لے آتا ہے، تو نفع کی یہاں صورت نہیں ہوتی ہے. جو اخراجات ہوئے ہیں صرف وہ اخراجات طلب کیے جائیں.
مفتی، آپ نے فرمایا بھی کہ ایک سے کم حصہ نہیں ہونا چاہیے، تو ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بڑا جانور لوگ خرید کے لائیں، 2 افراد خرید کے لائیں، اور کیونکہ 7 حصے ہیں جانور میں، تو انہوں نے نصف لے لیا، آدھا آدھا لے لیا، تو 3.5 حصے گویا کے شمار کرنے میں آئیں گے، تو یہ صحیح ہوگا؟
دیکھیے، یوں 4.5 ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
ہو سکتا ہے ایک حصے سے کم کسی ایک کا حصہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا.
اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. जी
मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि ये एक शहद की मक्खी का छत्ता हमारे घर पे नजर आया है, इस हवाले से सवाल ये है कि अगर इसमें से शहद निकलता है तो क्या वो हमें इस्तेमाल करना जायज़ है और क्या इसे हम बेच भी सकते हैं, और इस हवाले से इस पर उशर और ज़कात के हवाले से अगर कोई अहकाम नाफिज होते हैं तो वो भी इरशाद फरमा लें।
देखिए शहद की जो मक्खी है जिसकी प्रॉपर्टी में जाके छत्ता लगाए तो उसे ये हक हासिल होता है कि वो छत्ते का वो मालिक बन जाता है, मतलब कब्ज़ा कर लेगा तो उसका मालिक बन जाएगा, और वैसे भी उसकी जो ख़ास जगह है ख़ास जगह में तो कोई और मालिक भी नहीं बन सकता, यही मालिक है। तो यूँ मालिकाना हकूक तो आपको हासिल होंगे, जब मालिकाना हकूक आपको हासिल हैं तो आप जो हैं वो बेच भी सकते हैं। रही बात उशर की
जी,
तो एक तो होता है उशर जंगलात में जो अपना छत्ते वगैरह लगते हैं, घर में छत्ते का क्या हुक्म होगा, फिलहाल तो मुझे मुस्ताजा नहीं है ये मसला।
इतनी कम मकदार पे तो उशर होगा कि नहीं?
हाँ तो ये तो कह रहा हूँ कि मुस्ताजा नहीं है।
ठीक ठीक, अगली कॉल दीजिए।
तो ये अर्ज करना था कि मुझे सकून नहीं है, मैं चावलों का कारोबार करता हूँ तो हर साल 10 बंदे आज पे भी बेचता हूँ, बहुत वो कर रहा हूँ, सकून मुझे नहीं है, पैसा मेरे पास बहुत है, अल्लाह का दिया और सब कुछ है तो, लेकिन ये सकून नहीं है।
एक शायर ने कहा है कि याद आती है मुझे अहल मदीना की वो बात, जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। आप दूसरों को हज पे भेज रहे हैं उसके साथ साथ आप खुद भी चले जाया करें, और बाज़ औक़ात ज़िंदगी के जो लेलो नहार शब व रोज़ होते हैं तो इंसान उससे उकता जाता है, तो उसे एक रूहानी सुकून चाहिए होता है। तो जो रूहानी सुकून काबतुल्लाह के तवाफ़ में है, हज बैतुल्लाह में है, मदीना पाक की हाज़िरी में है, तो ये रूहानी सुकून भी एक बहुत बड़ी दौलत है। तो ख़ुद भी मतलब ठीक है आपके पास मारो दौलत असबाब हैं, आप मुख्तलिफ़ एतबार से गरीबों की मदद करते होंगे वो अपनी जगह पर अहम है, तो ख़ुद भी अगर आप नफली हज के लिए चले जाएंगे तो कोई मायूब बात नहीं है, जबकि आपने कहा कि आप तो दूसरे लोगों को भेज रहे हैं, ख़ुद भी नेकी के इस काम में आगे बढ़ें। और सकून ना होने की और भी वजूहात होती हैं, बाज़ औक़ात इंसान कोई ऐसी गलती कर रहा होता है उसकी नौसत भी होती है, यानी मिसाल के तौर पर आपका जो कारोबार है, काम का जो तरीक़ाकार है, किसी माहिर आलिम से स्कैनिंग करवाएं, ऐसा तो नहीं है कि अब इसमें कोई सूद का मामला हो रहा हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदा समझता है कि सिर्फ सूद ये है और ये है और ये है, हालांकि सूद की बहुत सारी शक्लें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके काम में कुछ ऐसा होगा, उसके अलावा भी बाज़ औक़ात कई असबाब बन जाते हैं, रिश्तेदारों से नाराज़गी होती है या बंदे की तबीयत ऐसी होती है कि वो उसमें रहम नहीं होता, तो दिल नरम हो, रहम हो दिल के अंदर, माफ़ कर देने की आदत हो, तो उससे भी ये कि बंदा रिलैक्स रहता है। और एक बड़ा अच्छा वजीफ़ा है सुकून हासिल करने का, प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, जितना ज़्यादा दिनों रात में पढ़ सकते हैं, जो अल्फाज जो सीगा आपके ज़बान पर आसान है ईजी है उस सीगे को लेकर तवज्जो ज़्यादा हो, बस खुशु खुदू से प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलातो सलाम की कसरत कीजिए, दुरूद पाक की कसरत कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो इसके बरकत से सुकून ज़रूर हासिल होगा।
सब ज़िमनी तौर पे आपने इस बात को लिया है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा और इसको हाईलाइट कर लिया जाए। कॉल के जवाब में जो बातें आपने इरशाद फरमाई, कुछ जर्नलाइज करके बयान फरमाई, वो ये कि हम जब बेसुकूनी की शिकायत एक इन बेचारों की नहीं है, एक बहुत कसरत से किया जाने वाला सवाल है। आप तो क्योंकि अक्सर फ़िक्ही सवाल के जवाब देते हैं तो फिर भी रेशो किसी हद तक कम होता होगा, लेकिन लोग बेचारे ये पूछते होंगे कि सुकून नहीं है, सब बात तो कह रहे होते हैं सब कुछ है, सुकून नहीं है। तो मतलब ये सुकून की दौलत का होना, आपने जिस चीज़ को लिया था मैं चाह रहा हूँ उसी को मज़ीद थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए कि इसमें हमारी जो इनकम है वो और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, बाज़ औक़ात होता है कि इनकम तो दुरुस्त है एक्सपेंसिस दुरुस्त नहीं हो रहे, क्या इसको गौर करना चाहिए और इसको किस अंदाज से हम चेक करें?
देखिए इनकम एक्सपेंस और माशरती बर्ताव
जी,
ये बहुत तीनों चीज़ें बहुत अहम है। यानी एक आदमी के पास पैसा तो है, वो समझता है पैसे के बदले में सुकून खरीद लूँगा, अब वो जैसी सोहबत मिलती है वो उसी मॉल में जाता है
जी।
अगर खुदा ना खास्ता बुरी सोहबत मिल गई तो पैसे वाले के लिए बुरी सोहबत जहर होती है, وہ عیاشی کا شکار ہوگا، وہ پتہ نہیں کس کی چیز کا شکار ہوگا، لوگ نشے کی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یوں کہاں خرچ کرنا ہے؟ حرام کام سے بچنا ہے
جی،
ٹھیک ہے۔ اچھا، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں پیسے کی وجہ سے ان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔
مصعب، جو پچھلا آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ کہاں خرچ کرنا ہے
جی،
یعنی اگر گناہ کی جگہ پہ خرچ کیا تو اس سے بھی بے سکونی آئے گی؟
دیکھیے،
آ سکتی ہے۔
جو حرام کام ہے نا
جی،
ہر حرام کام کی اپنی ایک نوسط ہوتی ہے، اور اس کی جو نوسط ہے مختلف انداز کی ہوتی ہے۔ کبھی بے برکتی کو ظاہر کرتی ہے، کبھی عمر کو کم کرتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی سکون کو خراب کرتی ہے، مختلف انداز کے کام ہیں۔
ٹھیک،
اصل چیز یہ ہے کہ بندہ باوضو رہے، پنج گانا نماز کی پابندی کرے، باجماعت نماز پڑھے، اور اس کی آمدنی حلال ہو، خرچ حلال طریقے پر کرے، اور معاشرے کے نادار لوگوں کا خیال رکھے۔
وہ معاشرتی رویہ برتاؤ جو آپ فرما رہے تھے،
اس کے اندر تو اور چیزیں آ جاتی ہیں، تو ایک اضافی چیز ہے۔
ٹھیک،
نادار لوگ، محتاج لوگ، ان کی پردہ پوشی کرتے ہوئے، سفید پوشی کا برم رکھتے ہوئے ان کا خیال رکھے۔ اور پھر آتا ہے معاشرتی برتاؤ۔ برتاؤ میں دیکھیے، جب پیسے کا گھمنڈ آتا ہے نا
جی،
تو بندہ غریب کو ذلیل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، غربت کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے
جی۔
عزت کرنا سیکھے، امیر ہو یا غریب سب کی عزت کرے۔ بعض لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، وہ ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں
جی۔
ایک عام تاجر ہے، وہ ذرا آپ جناب سے بات کر لے گا، یہ کہے گا میں آپ جناب سے کیوں بات کروں، تھوڑا سا مسئلہ ہوگا اینٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ سڑک پہ چلتے ہوئے دیکھتے ہوں گے کتنی جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں،
بالکل ایسے ہی،
ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان باتوں کو اگنور کیا جا سکتا ہے، فراموش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو تنازع والی جو کیفیت ہے نا، ہر بات پہ جھگڑنا، لڑنا، ہتھیار نکال لینا، بدلہ لینے کے معاملات پر بڑھنا، سکون برباد کرنے میں اس کا ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے۔ تو بہتر جو معاشرت ہے اس سے انسان سکون میں رہتا ہے۔
ٹھیک ہے، مصعب ہمارے ساتھ شکیل ملک صاحب ہیں، اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ جمعۃ المبارک کی پہلی اذان کے بعد تجارت کا حکم ارشاد فرما دیں، کہ جمعے کی جو دو اذانیں ہوتی ہیں اس میں پہلی اذان کے بعد تجارت کا کیا حکم؟
جی، تجارت کرنا حرام ہے پہلی اذان کے بعد۔ جمعے کی جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد خرید و فروخت نہیں کرنی۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اذان دی جائے جمعے کی تو اللہ کے ذکر کی طرف بڑھنا ہے، یعنی مسجد کی طرف بڑھنا ہے، جمعے کی تیاری کرنی ہے، اور خرید و فروخت کو بند کر دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو ابتدائی اسلام میں جو ہے وہ یہ حکم پہلی اذان کے ساتھ خاص تھا، پھر یہ حکم دوسری اذان کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔
یعنی پہلی اذان کے بعد کر سکتے ہیں، دوسری کے بعد روکیں گے؟
یہ پہلی اذان کے بعد ہی واجب ہے اس پر عمل کرنا۔
ٹھیک ہے، ٹھیک،
پہلے اذان ہوئی تو آپ کو کاروبار بند کرنا ہے۔
صحیح، ٹھیک۔ اگلی کال دیجیے۔
ماشاء اللہ، پروگرام احکام تجارت جاری و ساری ہے۔ پروگرام کے اندر مفتی صاحب کی آمد مرحبا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ایک سونے کی کمپنی نے یہ اسکیم نکالی ہوئی ہے کہ اگر آپ ایک ساتھ سونا نہیں لے سکتے تو ہر مہینے 10,000 روپے آپ جمع کروائیے 11 مہینے تک، پھر 11 مہینے کے بعد آپ کو جسے 7,500 روپے زیادہ ملیں گے، یعنی آپ 107,500 روپے کا سونا خرید سکتے ہیں۔ دوسری اسکیم اس کی یہ ہے کہ اگر آپ 5 تولہ سونا اس کمپنی کے پاس رکھیں گے تو 6 مہینے کے بعد آپ کو 5.5 تولہ واپس دے گی، یعنی 5 گرام زیادہ دے گی، آدھا تولا۔ تو کیا اس طرح سے کرنا درست ہے؟
جو دوسری اسکیم ہے، اگر آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سائل ہمارے ہند کے شہر سے ہیں، اس تناظر میں یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ دوسری جو صورت ہے، غیر مسلم کے پاس رکھتے ہیں اگر آپ، تب تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمان کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ خالص سود کی صورت ہے، جائز نہیں ہے۔ پہلے جو صورت ہے اس میں بھی عمومی حکم یہی ہے کہ یہ خرید و فروخت کی صورت ہے، اور خرید و فروخت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کرتی وہ صورت بھی ناجائز ہے، اور غیر مسلم کے ساتھ ہو تو اس میں عقود فاصلہ کا حکم الگ ہوتا ہے۔
مجھ سے پہلے والا جو سوال تھا وہ آپ نے،
وہ بھی ناجائز، دونوں صورتیں ناجائز، یہ بیان کیا میں نے۔
ٹھیک ہے مجھ سے اسی طریقے سے کمیٹی ڈالتے ہیں سنار افراد جو ہیں، ان کی کمیٹی ڈلتی ہے مارکیٹ میں، اور وہ یوں ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ 10 گرام سے جی وہ 200 گرام میں لے گا. اب جس کی پہلی کھلتی ہے تو اب پہلی کھلی ہے نا اس کو, تو اس کو کچھ کم لے دے کر آگے کر دیں گے اس کو, یعنی پہلی جس کی کھلی ہے اس سے 180 گرام اس کو دے دیں گے کہ پہلی آپ کی ہے تو 180 گرام آپ کا, اب 20 گرام آپ چھوڑ دو. یوں کرتے رہتے بعض اوقات کمیٹی ڈالنے والا شخص.
دیکھیے یہ بولی والی کمیٹی ہے اور یہ کمیٹی روپے میں بھی ہوتی ہے, یعنی آپ نے روپے جمع کروائے ہیں کمیٹی میں یا بی سی میں, تو وہاں بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بولی لگتی ہے اس کی. یہ دونوں ہی صورتیں ناجائز ہیں, سونے میں ہو یا کرنسی میں ہو.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, جو لوگ قربانی کے جانور پالتے ہیں اس کی خرید و فروخت کے لیے خوبصورت کرنے کے لیے جانور کو اس کے سینگ کاٹ دیتے ہیں یا اپنے جانور کے دانت نکال دیتے ہیں, اس طرح جانور کو تکلیف دینا اور اس طرح کے جانوروں کی خرید و فروخت کرنا کیسا, ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
دیکھیے دانت نکالنے والی بات تو میں نے پہلی دفعہ سنی ہے, ہمارے یہاں تو دانت حسن سمجھے جاتے ہیں.
جی دانت نکالنے والے دانت بنا دیتے ہیں, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بعض اوقات مصنوعی دانت بنا دیتے ہیں.
دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے, ایک دھوکے کی صورت ہوتی ہے.
جی
کہ جانور کے دانت جس طرح بچے کے دانت آتے ہیں نا, پھر دودھ کے دانت آتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں, پھر دو دانت آتے ہیں.
جی
تو جانور بھی ایسا ہوتا ہے کہ دودھ کے دانت ہوتے ہیں. اب دودھ کے دانت ہیں تو پورے ایک رو ہوتی ہے اس کی, وہ گریں گے تو پھر دو دانت آگے ظاہر ہوں گے. تو بعض لوگ جانور کی عمر اتنی نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ دو دانت بنے, دودھ کے دانتوں میں باقی دانت گرا کے اور دو ظاہر کر دیتے ہیں, دو نہیں گراتے حالانکہ وہ دودھ کے دانت ہوتے ہیں. یہ تو دھوکے کی ایک صورت ہے. اور اگر آپ کی کچھ اور مراد ہے اس کے علاوہ تو پھر وضاحت آئے گی تو ہم اس کا جواب دیں گے. رہی بات سینگوں کی, تو دیکھیے کچھ اعضا ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ذرا کانٹ چھانٹ ہوتی رہتی ہے, جیسے دم کے بالوں میں کانٹ چھانٹ ہوتی رہتی ہے. کھر جو ہے نا, کھر کی صفائی ہوتی ہے جانور کی, نال لگاتے ہیں اس کے اندر, کھر کے ناخن بھی کاٹے جاتے ہیں. اب رہی بات سینگوں کی, تو اوپر سے سینگ کاٹنے میں تکلیف ہوتی ہے نہیں, اس کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ بظاہر تو وہ الگ تھلگ ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ بالکل اس کی جڑیں اکھاڑ رہے ہیں آپ, جڑیں اکھاڑنے میں تو تکلیف اس کو ہوتی ہے. تو تکلیف جہاں جانور کو ہو اس کی تو اجازت نہیں ہوتی. کئی احادیث مبارکہ ایسی ہیں جس میں منع کیا گیا جانور کو داغنے سے, بعض لوگ داغتے تھے جانور کو, تو چونکہ اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ عمل کرنا جائز نہیں ہوتا. تو وہ صورتیں جہاں جانور کو تکلیف ہو وہ اپنانا جائز نہیں ہوگا.
مختلف یہ جیسے سینگ کاٹنے والی جو آپ نے بات ارشاد فرمایا, اس کا ایک پہلو یہ بیان فرمایا کہ اگر اوپر سے کاٹتے ہیں تو اس میں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ایک بات تو طے شدہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوتی ہے, جیسے کھر بنائے, گھوڑے کے بھی کھر بنائے جاتے ہیں, وہ کیا کہلاتے ہیں, تو وہ بنائے جاتے ہیں, اس کو کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوتی ہی ہے. ایک تو اس کا بھی اس کی
پتہ نہیں ہو سکتا, ناخن کی طرح امی تو ناخن کاٹتے ہیں, ناخن کاٹنے میں تکلیف ہوتی ہے. کھر اسی طرح ہوتا ہے, ناخن ہی اس کا.
ٹھیک.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچتے وقت کوئی چیز بیچے اور اس میں اگر کوئی خرابی نکلے تو کیا بعد میں اس کو واپس کرنے کے لیے آئیں تو کیا اس پر واپس کرنا ضروری ہوگا یا نہیں, کیونکہ اگر اس میں کوئی خرابی ہوئی تو وہ واپس کرنے کے لیے آتے بھی ہیں لوگ.
دیکھیے دو طرح کی تجارت ہوتی ہے اس موقع پر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جیسے ہی آپ کے سامنے دیکھ بھال کر لے کر جائیے گا, تو ایسی صورت کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس نے برات ظاہر کر دی ہے, اب آپ واپس نہیں کریں گے, خیر عیب نہیں ہوگا. اور ایک ہوتا ہے کہ عام خرید و فروخت, تو عام خرید و فروخت میں اگر خرابی نکلی ہے تو پھر اس کو واپس کرنا ہوتا ہے, بشرط یہ کہ آپ نے تصرف نہ کر دیا اس میں. تصرف کی بھی پھر نبی چوڑی صورتیں ہیں, ڈبا کھولنا تصرف نہیں کھلائے گا, کھول کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا چیز کیسی ہے, تو یوں اس کے اندر بھی تفصیل ہے.
مجھ سے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی چیز خریدی تو وہ فوری استعمال کی نہیں ہوتی یا فوری استعمال کرنے کی نہیں ہوتی, یا کسی کو تحفے میں دی ہے تو وہ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ جی قابل استعمال ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا, وہ لمیٹڈ ٹائم ہے, جیسے مٹھائی وغیرہ ہے تو وہ تو آپ دیں گے, کیک دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک دو دن کے اندر, تین دن کے اندر استعمال ہو جانا, پہنچ جانا عمومی حالات. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ جب ضرورت پڑے گی تو استعمال ہوگی, جب ہی دیکھا جائے گا. اب اگر اس کو 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد دیکھا اور پتہ چلا کہ جی اس کے اندر تو عیب ہے, مثال کے طور پہ سوٹ پیس دیا تھا, सूट पीस दिया था, सूट ही दिया था रेडीमेड, अब वो दिया वो रखा हुआ है जी, अब जब ज़रूरत पड़ी महीने दो महीने के बाद उसे निकाला कि जी चलो इस्तेमाल करते हैं, तो पता चला कि जी वो तो ख़राब है, तो अब
उसके अंदर
सुराख है और ऐसा डैमेज है कि वो मतलब नहीं इस्तेमाल हो सकता, तो अब भी दुकानदार क्या वापस लेने का पाबंद हो गया?
बिल्कुल पाबंद है, क्योंकि वजह ये कि उसने सही माल कहके बेचा है
जी,
ठीक है ना, सुराख निकलने का मतलब ये है कि छोटी खराब हो गया,
ठीक है,
तो यूं दुकानदार भी जानता है कि ये ऐसा नहीं है कि ये घर जाकर हो गया होगा सुराख,
ठीक है,
जो डिफॉल्ट उसके अंदर होता है सुराख वगैरह का, उसको भी अंदाजा होता है कि ये मेरे पास से ही हुआ है,
ठीक है,
दावा हो सकता है, यहाँ पर तनाजा भी हो सकता है कि नहीं पहले निताब है,
ठीक है, वो साबित करना पड़ेगा,
उसके फिर एक अलग मसाइल है,
लेकिन उससे वो बाजू का यूं होता है ना कि जी इस चीज का तो सीजन ही निकल गया, मिसाल के तौर पर गर्म कपड़े कराची में आपको पता 2-3 महीने के लिए सीजन आता है, अब वो 2-3 महीनों में आप वापस लेकर नहीं गए, अब जब सीजन खत्म हो गया वापस लेकर आ रहे हैं, तो दुकानदार जिस भी ज्यादा होता है कि एक तो ये वापस लेकर आ रहे हैं, दूसरा अब अगर मैं वापस लेता हूँ तो इसको धूं क्या चीज, सीजन का आइटम लेकर जाएगा या तो ये, दूसरा ये कि वापस लेने के बाद अभी अगले सीजन तक मैं रखूं या कंपनी का ये वो, इस तरीके के
मैटर्स आ जाते हैं। दुकानदार की अगर बात मान लेते हैं ना हम, तो हम कहते हैं ठीक है दुकानदार साहब आपकी बात मान लेते हैं, सर्दी का आइटम आपके दुकान में फिर एक भी नहीं होना चाहिए, क्या फेंक देता है वो उठा के?
नहीं, वो जो बच जाता है वो रखता है
ना
जी जी।
तो अगर बंदा 2 महीने लेट आ गया है तो एक तकलीफ का उससे सामना करना पड़ा, आपको तो मदद करनी चाहिए थी कि भाई मेरी वजह से आपको तकलीफ का सामना करना पड़ा, मेरी जिम्मेदारी थी कि सही माल आपके हवाले करता, ठीक है, तो इस मौके पर वसूल करना चाहिए, कोई बहाना नहीं है कि जी सर्दी चली गई है,
ठीक है,
आपकी दुकान में भी इतना सारा माल पड़ा हुआ है।
अब मुझसे अब ये तो एक ऐसी सूरत हाल यकीनी तौर पर मदनी चैनल के नाजरीन को भी दरपेश होती होगी और हो सकता है इस पर कॉल्स भी आ जाए, ये भी होता है कि एक चीज़ खरीदी, ये कब खरीदा मैंने, अब ये ख़राब निकला, बिलफर्ज ये कप ही है मेरे सामने तो इसी की मिसाल दे रहा हूँ, ये ख़राब निकला, अब जब ये मैं वापस लेके गया कि भाई ये चेंज करके दो, तो उसने कहा जी ये आर्टिकल तो नहीं है, अब मेरे पास दूसरा है, अब या तो वो कोशिश करेगा कि इससे हल्का हल्का जो है ना वो मैं ले लूँ, मिसाल के तौर पर अगर इस कप की कीमत 150 रुपीज़ है तो वो कोशिश करेगा 150 के अंदर वाला कोई सा भी ले लूँ, और फिर 120 वाला भी लूँगा ना तो रिप्लेसमेंट ही होगी, उमूमी मिजाज में अर्ज कर रहा हूँ, हर जगह यकीनी तौर पर ऐसा नहीं होगा, और अगर कोई और सा पसंद करता हूँ तो कहेगा नहीं जनाब इस पर तो आपको इतने ऊपर देने पड़ेंगे, तो अब ये जो होता है ना बाजुकात तो यूँ होता है कि वो आर्टिकल वाकई में महंगा है, लेकिन बाजुकात महंगा नहीं होता, वो कस्टमर की मजबूरी से फ़ायदा उठाया जा रहा होता है कि अब तो फंस गया
है। अगर ऐब है तो शरी एतबार से आप इस बात का पाबंद नहीं कर सकते कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे,
अच्छा पैसे भी रिटर्न लिया,
चीज़ ही खरीदनी पड़ेगी, आमतौर पर दुकानदार इस बात को तरजीह देता है कि आप ठीक है कोई और आइटम खरीद लो, लेकिन जब उसके अंदर नुकसान पहुंचा है ना तो आपको पैसे ही वापस करने पड़ेंगे, उसकी मर्जी वो खरीदें ना खरीदें। अच्छा जो आप बयान कर रहे हैं ये वहाँ होता है ज़्यादातर चीज़ में कोई ऐब नहीं है, अब उसका दिल नहीं चाह रहा,
ठीक,
या घर वालों को पसंद नहीं आ रहा,
यानी चीज में फॉल्ट नहीं है बल्कि वो एक पसंद नापसंद तरजीह चेंज हो गई,
फिर वो आता है
जी।
अब वो जो राइट्स शरीयत ने दिए थे
जी,
कि जी खामी हो, जरर पहुंचा, तकलीफ पहुंची, खराब चीज की तो ये कीमत नहीं, ये होती है आप तो ज्यादा कीमत में दुकानदार ने भेज दी, वो सारी चीजें तो पाई नहीं गई हैं,
ठीक
है, यहाँ तो फिर सोतेली और हो गई, अब तो फिर कम्प्रोमाइज करें जिस तरह भी है।
मतलब एक सवाल है हमारे पास कि अक्सर औकात घर का सरबरा कुर्बानी करता है सब अफराद की तरफ से, तो वो जानवर बहुत सारे जानवर ले आते हैं या एक जानवर लेकर आए उसमें हिस्सों का तायुन करके नहीं खरीदते, बाद में तायुन किया जाता है, बाद में बताया जाता है कि जी ये जानवर इसका, ये जानवर इसका, बाजू का तो इसमें मैं एडिंग कर रहा हूँ, बाजू का तो यूं होता है कि वो ज़बा के वक्त हो रहा होता है कि किस किस का हिस्सा इस बड़े जानवर में है या बकरों में, कौन सा बकरा किसकी तरफ से, तो
आजकल लगता है डिफेंस लिफ्टर में ज़्यादा उठना बैठना हो रहा है आपका, मैं समझा कि शायद आप गरीबों का मसला पूछेंगे, एक जानवर यानी एक छोटा जानवर आता है या एक हिस्सा डालते हैं और समझते हैं कि सबकी तरफ से,
वो भी है लेकिन अब ये भी है ही मसला तो है
तो वो भी खैर ठीक नहीं है, घर में जितने अफराद हैं उन सब की अहलियत दिखी जाती है कि किस पर जो है वो कुर्बानी वाजिब है, जिस पर वाजिब है हर एक खुद करेगा, नाबालिग का तो हिसाब नहीं है, बालिग जो भी आकिल और बालिग है शरायत पाई जाती है, तो ऐसा नहीं घर का सरबरा उसने कुर्बानी कर ली सबकी हो गई, ये तो एक मसला था। अब जो आपने पूछा है तायुन करना जरूरी है, कौन सा जानवर किसकी तरफ से है ये तायुन जरूरी है
जी,
और मानी की सही होने की शरायत में से,
ٹھیک. اور مفتی صاحب جو بچوں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے تو عرفی اعتبار سے ہوتا ہے؟
دیکھیں ایک بڑا جانور ہے اور پتہ کہ چھ افراد کی طرف سے ہے, میرے علاوہ چھ افراد ہیں, تو اب اس میں کسے تعین کریں گے اس کے علاوہ؟ یہ نام رکھنا ہے تعین ہے, لیکن اگر جانور زیادہ ہیں اب یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ تعین کرنا ضروری ہوگا.
ٹھیک ٹھیک. اور مفتی صاحب اگر حصہ ڈالتے ہوئے گھر میں یہ اجتماعی قربانی میں گھر میں ایک تعین ہو گیا کہ جی تقریباً اتنے اتنے پیسے آپ سب دے دیں تو جانور لے آتے ہیں, سب نے بالفرض ہم سپوز کر لیتے سب نے 15-15 ہزار یا 20-20 ہزار روپے اپنے حصے کے حساب سے دے دیے, اب جب منڈی گئے جانور خریدا تو وہ تھوڑا مہنگا لے آئے, تو وہ لے آئے ٹھیک ہے جی, وہ اب گھر میں رکھا اور پھر اس کی قربانی بھی ہوئی, اور قربانی کے بعد تقاضا کر سکتا ہے جو اس کا ایڈمن بنا ہوا ہے, گویا کہ مینیجر بنا ہوا ہے, سارے معاملہ دیکھ رہا ہے.
قربانی کے بعد کیوں تقاضا کرے گا؟
قربانی سے پہلے بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر قربانی کے بعد کیا اس نے کہ جی ٹھیک ہے میں معاملہ دیکھ رہا ہوں, قصاب کے بھی معاملات ہوں گے, جو بھی ایکسپینسز ہوں گے وہ ہوں گے.
دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں
جی,
ایک تو ہوتا ہے بالکل ہی بہت کلوز بھائی بہنوں کا معاملہ ہوتا ہے, بعض اوقات باپ بیٹے کا معاملہ ہوتا ہے.
ٹھیک.
تو وہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ پیسے کم زیادہ ہوں تو بھی چلتا ہے.
ٹھیک.
اور باپ نے زیادہ ڈال دیے یا ایک بھائی نے زیادہ ڈال دیے, تو وہاں بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ کا ہونا ضروری ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بھائی کوئی ڈال رہا ہے تو وہ دل میں یہ تو نہیں کہ میں لے لوں گا, اگر لے لینے کا ذہن ہے تو پھر سب کو اعتماد میں لے پہلے, پھر جانور خریدے. پتہ چلا کہ ان کی تو گنجائش تھی 50,000 روپے کی کہ ایک حصہ پڑے, اور آپ جو جانور لے کر آئے 4,00,000 روپے کا, بہت زیادہ پیسے ہو گئے ان کے حق میں. تو یوں جہاں آپ کا ذہن یہ ہے کہ پیسے زیادہ لگ رہے ہیں میں ڈال دیتا ہوں واپس لے لوں گا, تو ڈالنے سے پہلے اعتماد میں لیں, ورنہ تنازع کا معاملہ ہوگا. اور ایسی صورت ہے کہ آپ کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے میں ڈال دیتا ہوں, جس کی جو گنجائش ہے وہ دے دے گا مجھے.
ٹھیک
ٹھیک ہے. تو وہاں آپ ایک گھر کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ لوگوں کے پیسے کم زیادہ ہوں, تو چونکہ تنازع نہیں ہوتا تو وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں ایسا معاملہ ہے کہ تنازع ہونے کا ایشو ہے تو وہاں پہلے سے اعتماد میں لیا جائے.
ٹھیک. انڈرسٹوڈ نہ رکھا جائے, طے شدہ نہ رکھا جائے ایسے کہ جی سب کو پتہ ہے, بلکہ بتا دیا جائے. کال دیجیے.
مفتی صاحب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ایسی چھوٹی سروسز جو عموماً 100, 50 یا 200, 300 وغیرہ میں ہو جاتی ہیں, جیسے بائک یا گاڑی یا کسی مشین کا چھوٹا موٹا کام, تو اس میں اکثر لوگ ڈیل پہلے سے طے نہیں کرتے اور دکاندار کے ریٹ فکس ہوتے ہیں کہ وہ فلاں کام کے اتنے ہی پیسے چارج کرتا ہے, تو کیا یہ تھوڑی سی جہالت میں شرعی مسئلہ ہوگا؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح کی چھوٹی ڈیل کرنے سے شرماتے ہیں.
دیکھیے کنفیوژن یا جہالت جو ہے کسی کام میں, ایک تو یسیرہ ہوتی ہے, کم جہالت ہوتی ہے, ایک زیادہ ہوتی ہے. پتہ ہے کہ جی اگر یہ آئل چینج کرے گا تو اتنے پیسے لے گا, اگر یہ پنچر لگائے گا تو اتنے لے گا, اگر یہ اپنا فلاں چیز پلک صاف کرے گا تو اتنے لے گا. جب یہ مشہور ہے تو پھر طے کرنا ضروری نہیں ہے. پھر بھی بہتر یہ ہے کہ کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے بات چیت کر لی جائے, تنازع نہ ہو. اور بڑا کام ہے تو وہاں بھی کوئی فارمولہ طے کر لیا جائے. وہ کہتا جی ٹھیک ہے انجن کا کام ہے میں اتنے لوں گا, لیکن آگے مزید بھی پرزا جات خراب ہو سکتے ہیں, اگر وہ اور بھی خراب نکلے تو اس کے الگ سے پیسے ہوں گے, تو یوں اس کو بھی طے کرنا ضروری ہے.
سب اس سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے, چھوٹی بڑی فرمز ہوں یا افراد ہوں یا ادارے ہوں, تو ان کو اگر ہم دیکھیں جو سروس پرووائڈر ہوتے ہیں, تو تجربہ کار لوگ یہ کہتے ہیں, ایک تو یہ ہے نا جو آپ بیان کرتے ہیں دین اسلام کی روشنی میں کہ جی مزدور کی اجرت, سروس پرووائڈر کی جو بھی اجرت بنتی ہے, میکنگ بنتی ہے, وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو, اس طریقے کی ترغیبات دلائی جاتی ہیں. لیکن دوسرا جو تجربہ کار افراد ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی کبھی بھی یہ غلطی نہیں کیجیے گا کہ آپ کلی طور پہ اجرت یا جتنا کام کیا اتنی اجرت آپ اس شخص کو دے دیں, اس ادارے کو دے دیں, ورنہ پھر وہ آپ کے ہاتھ نہیں آنے والا. اور استثنائی صورتوں کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تجربہ جو ہے نا یہ عام ہے. تو اب اس کی اجرت کو, اس کی جو بھی مزدوری بنتی ہے, میکنگ بنتی ہے, اس کو روکے رکھنا کام کی تکمیل تک, تاکہ کام میں مطلب کیا کہنا چاہیے, کوتاہی نہ کرے, تاخیر نہ کرے. بعض اوقات ہوتا ہی کہ قصاب کریں گے بکرا عید کہ جناب اس کا بھی جانور ذبح کر دیا, جانور ذبح کیا, بچے کو چھوڑا کھال اتارنے پہ, اگلی گلی میں چلے گئے اس کا بھی ذبح کیا, وہاں پہ ایک کو چھوڑا, یوں 5-6-7 کر دیا, وہ سب ڈیپینڈ ہو گئے بیچارے, وہ پیک ہو گئے کہ جی کروانا اسی سے ہے. تو تاخیر کر
لوگ کہتے ہیں بولے ہیں کہ پیسے پہلے دے دیں گے,
نہیں ان کو تو نہیں دیتے, یہ مکس اپ ہو گیا تھوڑا, لیکن میں وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پھر تاخیر ہوتی ہے, یہ تو لے ہی لیتے ہیں.
دیکھیں ڈفرینٹ کام ہے, بعض کام جیسے ٹھیکے داری کا کام ہے
جی,
ایک ٹھیکے دار اس نے مکان کا ٹھیکہ لیا بنا کر دینا ہے, تو اس کا ایک شیڈول مقرر کرتے ہیں لوگ کہ بھائی جب آپ پلنٹ ڈالو گے تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے, جب آپ چھت ڈالو گے تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے, جب فلاں مرحلہ پہنچے گا تو اتنے پیسے دیں گے, تو شیڈول مقرر کیا جاتا ہے. اب جس چیز کا شیڈول آپ نے مقرر کیا ہے وہ کام اس نے کر لیا تو اب آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. آپ کہیں گے نہیں اس مقرر شدہ سے بھی تھوڑا سا رکھ لوں, یہ بھاگ نہ جائے فلاں نہ ہو جائے. بھائی جب آپ شیڈول بنا رہے تھے آپ کو اتنے پیسے مقرر کرنے چاہیے تھے جتنے اس کام کی عرفاً مزدوری ہے, تو یوں اس کا جو شیڈول جب آ جائے تو اس پر پیسے دینا ضروری ہوگا, اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہوتی.
بعض اوقات کوئی سودا وغیرہ لیا, اور یہ چھوٹی ڈیلز میں زیادہ ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ سودا کیا ہے, مختلف چیزیں خریدی ہیں, اب اس میں سے ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ شاید اس چیز کی رقم دی ہے یا نہیں دی, اور مارکیٹ کا حال آپ کو پتا ہے کہ بتاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ دی ہے کہ نہیں دی, تو سامنے والا یہی کہتا ہے نہیں دی. اگر پوچھیں گے دی ہے کہ نہیں دی تو اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ جی نہیں دی تو اب دینا پڑ جائے گی. ایسی صورت حال میں کیا حکم ہوگا؟
خذ ما صفا دع ما قدر, جو واضح ہے اس کو لے لے,
ٹھیک ہے,
جہاں شکوک و شبہات اس کو چھوڑ دے,
ٹھیک ہے.
تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں جب آپ کے ذہن میں شک بیٹھ گیا ہے کہ پیسے دیے ہیں کہ نہیں دیے؟
جی,
تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر آپ نے نہیں دیے ہوں گے تو دوسرے کا حق دبا لیں گے آپ.
جی ایسا ہی,
تو کیا اس میں پرابلم ہے؟ سامنے جا کے چیک کر لیں اس کو کہ بھائی میں نے پیسے آپ کو دے دیے کہ نہیں دیے. بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے, واقعتا بھول جاتا ہے, نہیں دیے ہوتے
جی ٹھیک ہے
بھول جاتا ہے
ٹھیک ہے, لیکن اگر دے دیے اور اس بیچارے نے لالچ میں آ کے کہہ دیا کہ نہیں دیے تو اب تو ہمارے پیسے چلے جائیں گے, ہماری رقم چلی جائے گی.
اچھا چلے گئے تو کیا آخرت میں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
آخرت
کسی کا حق ہمارے ذمے پر باقی رہے, اس کا جو ایک احتمال تھا, یعنی بندہ تھا بھی اس کی کیفیت میں بالکل یاد نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, تو اس سے تو بچت ہو رہی ہے نا. بعض اوقات چھوٹا سا اگر دنیا کا نقصان ہوتا ہے اور آخرت کے نقصان سے آپ بچ جاتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ گندم کی خریداری جو کارٹ لی جاتی ہے, ایک من میں 2 کلو کارٹ لی جاتی ہے, یہ کارٹ لینا جائز ہے؟
دیکھیے بہت ساری فصلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کو بیچا جاتا ہے تو گندم ہے, مرچی ہے, اور بھی اس طرح کی ہوتی ہے, سودا ہوتا ہے آپ کا ایک من کا
جی,
ٹھیک ہے نا, لیکن اس پر پھر کچھ کارٹ بھی شامل ہوتی ہے.
صحیح,
پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے,
ٹھیک,
کہ بھائی ہم آپ کو 40 کلو اگر ہے تو آپ کو ہم 41 کلو دیں گے.
ٹھیک ہے, یعنی من جو ہے وہ 41 کلو کا گویا کہ کاؤنٹ ہوگا,
ٹھیک ہے نا, ایسا ہوتا ہے.
ٹھیک
ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن پھر تھوڑا سا سوکھنا اس طرح کی کچھ چیزیں, تو یوں ہو جاتا ہے.
ٹھیک,
ایک احتمال یہ ہے کہ یہاں مراد کم دینا ہو, ٹھیک ہے نا, تو جب پہلے سے طے شدہ ہے کہ اس لفظ کے بولنے سے یہ مراد ہے, آپ بول رہے ہیں من ہے, مراد آپ کی 39 کلو ہے
جی,
ٹھیک ہے, تو انڈرسٹوڈ جب پہلے سے یہ ہے تو پھر ایسا معاہدہ کرنا جائز ہوگا.
ٹھیک ہے, ایسے ہی جو پیکنگیں آتی ہیں مختلف کمپنی کی پروڈکٹس کی جو پیکنگ آتی ہے تو بالخصوص کے جی میں جو ہوتی ہیں اس میں یہ ہماری یہاں ہے کہ 1 کلو گرام بولنے کا رواج, ابھی تک کلو گرام نہیں 1 کلو بولنے کا ہمارے یہاں رواج ہے, حالانکہ اس وقت جو پیکنگیں آ رہی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ انڈر ہوتی ہیں اس کے, یعنی کوئی 900 گرام ہے, کوئی 920 گرام ہے, کوئی 940 گرام ہے, لیکن عرفی اعتبار سے کلو بول
کو تو کلو کی نہیں بول سکتے نہ, اس پہ عرف ہے
بہت ساری چیزوں میں. تو
دیکھیں پیکنگ میں پڑھے نا آپ,
دودھ ہے, چائے کی پتی ہے,
ٹھیک ہے,
دودھ ہے اور چائے کی پتی, دو پاؤڈر کا دودھ اور چائے کی پتی, اس کی مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں, تو یہ کلو اور 500 گرام میں نہیں آ رہی, یہ اس وقت کمی میں آ رہی ہے.
دیکھیے ایک بندہ وہ جو پڑھتا ہی نہیں ہے
جی,
لیکن وہ لکھا ہوا نا اس نے کتنے کا ہے,
ہاں اس کے پیکٹ پہ تو لکھا ہوا ہے, اس کے تو وہ پرٹیکولر جو ویٹ ہے وہی لکھا ہوا ہے.
کمپنی کو آپ یہ نہیں کہیں گے اس نے غلط کیا ہے,
ٹھیک ہے,
دکاندار غلط کر سکتا ہے, دکاندار کو آ کے کہا کہ بھائی کلو والا دے دو, اس نے اٹھا کے وہ دے دیا, اگر تو اسے بھی پتا ہے کہ اس میں 900 ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ مجازن مانا مراد ہو رہا ہے, لیکن اگر گاہک بالکل نیا ہے انجان ہے تو پھر دکاندار واضح کر دے کہ بھائی اس میں کلو نہیں ہوتا, اس میں 900 گرام ہوتا ہے, پھر اس کو واضح کرنا ضروری ہوگا.
محمد ارسلان اتاری مدینہ تلولیا ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں ایک امام کو مسجد کا باکس ہے اس میں سے تنخواہ دی جاتی ہے وہ کھول کر جس میں صدقے وغیرہ کے بھی پیسے ہوتے ہیں دیگر جو لوگ ڈالتے ہیں اس سے تنخواہ دینا جائز ہے یا نہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں گے. وہ تو مسجد کے ملک پیسے کرے جاتے ہیں امام کے تو ملک سے تو نہیں ڈالے جاتے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ ان پیسوں سے امام کی تنخواہ دینا جائز ہے یا نہیں شریعت کیا حکم دیتی ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں.
اور مفتی صاحب اس میں یہ بھی اگر میں ایڈ کر دوں کہ مختلف جو وقف ادارے ہوتے ہیں دینی ادارے بالخصوص ہوتے ہیں تو ان کو لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں صدقات واجبہ دیتے ہیں صدقات نافلہ دیتے ہیں. اب پھر اسی میں سے یہ افراد جو یہ ادارے جو ہیں اپنے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں دے رہے ہوتے ہیں تو ملازمین تو مستحق نہیں ہوتے صدقہ واجبہ کے بالخصوص.
بعض اوقات ایڈ کرنا نا گڑبڑ کر دیتا ہے ایسا یہاں ہوا ہے.
معاف فرما دے.
مسجد کا معاملہ ڈفرینٹ ہے بالکل. آپ کے سوال کو ہم بعد میں لیتے ہیں.
جی
دیکھیے مسجد ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی روٹی کھاتی ہے ٹھیک ہے اور لوگ اس کے لیے پیسے دیتے ہوں گے. پیسے دیے جاتے ہیں مسجد کے متعلقات کے لیے مسجد کی ضروریات کے لیے کہ مسجد کی جو ضروریات ہیں وہ ان پیسوں سے پوری ہو سکیں. اور جیسا کہ مسجد کی وسعت ہونی ہے مسجد کا یوٹیلیٹی بل ادا ہونا ہے مسجد میں پانی کا ٹینکر گرتا ہے اس کے پیسے ادا ہونے ہیں. تو اسی طریقے سے مسجد کی ضروریات میں علماء نے لکھا ہے کہ امام اور مؤذن سب سے مقدم ہیں. بجلی تو آج کل ویسے نہیں آ رہی.
سب سے مقدم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
میں عرض کروں بجلی تو آج کل ویسے نہیں آ رہی
ٹھیک ہے.
10 گھنٹے لائٹ نہیں ہے
جی
ٹھیک ہے. تو بجلی کے بغیر بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا.
پڑھ رہے ہیں
لیکن امام کے بغیر.
امام کے بغیر تو مطلب تصور ہی نہیں ہے مطلب ہو ہی نہیں سکتی.
تو پھر آپ کا جواب بھی آ گیا کہ سب سے مقدم کیسے.
ٹھیک ہے یعنی پرائیورٹی جو دیں گے مسجد کی ضروریات یا چیزوں میں سب سے اہم چیز امام.
مطلب پرائیورٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 2 لاکھ چندہ ہوا تو امام کے حوالے کر دیں.
نہیں پہلے
جو عرف ہے اس کے مطابق اس کو جو بھی وظیفہ دینا ہے وہ دیا جائے گا لیکن جو مسجد کی ضروریات ہیں ان ضروریات میں امام سر فہرست ہے. کہ امام نہیں ہوگا تو نماز کون پڑھائے گا. تو یوں یہ چندہ ہم اصل میں مسجد کی ملکیت کر رہے ہوتے ہیں اور مسجد اپنی ضروریات میں خرچ کرتی ہے تو مسجد کی ضروریات میں امام بھی شامل ہے. اور امام یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ضرورت ہے وہ لے لے گا. نہیں اس کے باقاعدہ ایک سیلری مقرر ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتی ہے. جو سیلری مقرر ہوتی ہے چندہ کم ہو یا زیادہ اس کو وہ دی جاتی ہے. ایسے مساجد بھی ہیں کراچی میں ان کے کروڑوں روپے رکھے ہوں گے اکاؤنٹ کے اندر لیکن امام کا جو عرف ہے وہ اسی کے مطابق چندہ دیتے ہیں.
تو یہ زیادتی نہیں ہوتی.
مال وقف مال مفت تو نہیں ہوتا نا. مال وقف مال یتیم کی طرح ہوتا ہے. اس میں دیانت کے تمام تقاضے پورے کرنا ضروری ہے. زیادتی کس بات کی ہے.
اگلی
کاروبار تھوڑی ہے کہ زیادہ نفع ہوا تو زیادہ کھا لیا. سیلری پرسن آدمی ہے
ٹھیک.
سیلری پرسن آدمی کہ جو تقاضے اس کے مطابق اس کو دیا جائے.
یعنی دیانت کے جو تقاضے ہیں جو بھی منتظمہ کمیٹی ہے وہ اس کے مطابق چلے گی.
اس کے مطابق چلے گی
ٹھیک.
آپ کا سوال رہ گیا تھا
جی
ٹھیک ہے
جی.
کیا سوال تھا وہ؟
میرا سوال یہ تھا کہ جو بہت سارے ادارے جو ڈونیشنز پہ چل رہے ہوتے ہیں صدقات لیتے ہیں زکوٰۃ بھی لے رہے ہیں فطرہ بھی لے رہے ہیں نفلی صدقہ بھی لے رہے ہیں اور اس ادارے میں بہت سارے ملازمین شاید ایسے بھی ہوتے ہیں یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتے جو صدقہ لینا بعض اوقات پسند بھی نہیں کرتے نافلہ تو ان کو بھی اسی میں سے تنخواہ دی جا رہی ہوتی ہے.
دیکھیے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ادارے چیریٹی ادارے زکوٰۃ لیتے ہیں
جی
تو وہ زکوٰۃ کی رقم کو ہر جگہ نہیں لگا سکتے. شرعی الا کرتے ہیں شریف فقیر کو مالک بناتے ہیں وہ ادارے کو ڈونیشن کے طور پر دیتا ہے تو ٹھیک ہے اس سے آگے لینے والوں کے حق میں وہ زکوٰۃ تو نہیں کھلاتی. وہ تو ایک چیریٹی کھلاتی ہے جو بھی سیلری پرسن لیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ باندھ باندھ کے لوگ رکھ لیں ہیں. ایک مثال کے طور پر زکوٰۃ کی رقم ہے
جی.
اب زکوٰۃ کی رقم سے مثال کے طور پر کوئی چیریٹی ادارہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے. اب تقسیم کرنے کے لیے اسے ایک ٹیم چاہیے.
صحیح.
دو طرح کی ٹیم ہوتی ہے. پہلے جا کے وہ جا کے ریکی کر کر آتی ہے کون مستحق ہے کیا صورتحال ہے. دوسری وہ ہوتی ہے کہ جو نظام سنبھالتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ اس مقصد کے متعلقات ہیں یہ.
صحیح.
یہ لوگ نہیں ہوں گے تو کیسے چیز
نظام کیسے چلے گا پہنچے گا.
نظام چلانے کے لیے ضروری ایکسپنس ہر جگہ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو جہاں ضروری ہے اور علماء نے کہا ہے کہ بھائی یہاں زکوٰۃ کے پیسے آپ لگا سکتے ہیں, صرف وہیں تک محدود رہیں گے.
ٹھیک,
جہاں نہیں لگا سکتے وہاں تک نہیں رہیں گے.
ٹھیک ہے,
مثال کے طور پر آپ نے لیا زکوٰۃ کا پیسہ اور آپ نے کہا کہ آؤ بھائی سب امیر غریب سب آ جاؤ, ٹھیک ہے
جی,
سب کے لیے لنگر کھلا رہے ہیں ہم, اس کی اجازت تو نہیں ہوگی.
ٹھیک,
کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ غریب تک پہنچانا ہے آپ کو, جو مستحق ہے صرف اس تک پہنچانا ہے,
ہیلا کرنے کے بعد بھی,
ہیلا کرنے کے بعد بھی, ٹھیک ہے نا, اس کے تقاضے آپ کو پورے کرنے ہیں, سب کام آپ اس سے نہیں کر سکتے.
ٹھیک,
یہ معاملہ یہ ہے کہ ملازمین سے مراد بھی وہ ملازمین ہیں جو ضروری ملازمین ہیں, جیسے ایک مدرسے کے لیے زکوٰۃ لی گئی, ہیلا بھی ہو گیا, اب اس میں اساتذہ نے پڑھانا ہے, پڑھانا ہے تو بچے پڑھیں گے ورنہ کیسے پڑھیں گے.
صحیح, اساتذہ تو رکھنا ضروری ہو گیا.
اب اساتذہ رکھ لیے, چوکیدار رکھ لیا, کچن ہے, باورچی رکھ لیا, یہ تو ہو گئے اس کے ضروریات.
ٹھیک,
ٹھیک ہے, آپ کو سمجھتا ہے کہ بھائی یہاں جو ہے نا وہ دو چار لوگ ایسے کھڑے ہونے چاہیے جو بڑے صاحب آئے تو کچھ سلوٹ مارے,
ہٹو بچو کرتے رہے,
ہٹو بچو کرتے رہے, اس کی کیا ضرورت ہے بھائی,
اس کی حاجت نہیں,
کوئی حاجت نہیں ہے. تو
صحیح,
ضروری سے ضروری ملازم رکھنا ہے پھر آپ نے.
ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا زکوٰۃ ادا, تو وہ جو لے رہے ہیں پھر ان کے لیے جائز, آپ نے جو بیان فرمایا میں چاہ رہا ہوں صراحت آ جائے.
جی دیکھیں, میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ زکوٰۃ براہ راست نہیں لگتی.
ٹھیک ہے, شرعی تقاضے
ہوتا ہے, ایک شریف فقیر کو دی جاتی ہے, وہ چیریٹی کے طور پر آ کر دیتا ہے, اس چیریٹی کے طور پر آگے دیے جانے کے باوجود بھی جو ضروری ترین مواقع ہیں زکوٰۃ اور صدقات واجبہ صرف وہیں خرچ ہوں گے.
ٹھیک,
اس کے علاوہ ہر کام میں خرچ نہیں ہو سکتے.
ٹھیک, جزاک اللہ صاحب, اگلی کال دیجیے.
میرے کو پیسوں میں نقلی نوٹ آ گیا اے ٹی ایم سے, بینک والوں کے پاس بھیجا, انہوں نے بولا ہمارا تو نہیں ہے, تو پھر میں اس کو آگے کیسے کروں, پھر کیا کروں, اس کو یا پھاڑ دوں یا کیسے؟
آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے یہ پیسے گم ہو جاتے, پھر آپ کیا کرتے, کس سے مانگتے؟ ایک نقصان تھا نا, گم ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتا تھا آپ کے پیسے گم ہو گئے, اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں, صبر کر کے بیٹھ گئے. اب جو صورت ہوئی ہے یہ بھی ایسا ہی ہے کہ گویا کہ آپ سے دھوکا ہوا یا نادانستہ طور پہ کسی نے حوالے کر دیا, پتہ نہیں چل رہا کس سے آیا ہے, تو یہ آپ کا ایک نقصان ہے جس کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, اس کو پھاڑنا ہی پڑے گا, اس کا اور تو کوئی حل ہے نہیں.
اور مفتی اگر چلا دیا اس شخص نے
تو اب یہ دھوکہ دہی کے مرتکب ہوں گے,
گناہگار ہوگا,
گناہگار ہوں گے.
ٹھیک, مدنی چینل کے ناظرین احکام تجارت سلسلہ آپ دیکھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے, اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
احکام تجارت, احکام تجارت.